الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، برائی برائی ہے، نیکی نیکی ہے، لہذا برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ اگر کسی تمہارے فریق میں اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تو وہ پکی دوستی سے بدل جائے گی. اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، بازار میں لوگوں کو دعوت دیتے پھر رہے تھے، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے. تو پیچھے سے ابو جہل مٹی بھی ڈال رہا تھا، مٹی اڑاتا جا رہا تھا، ڈال رہا تھا مٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا جا رہا تھا کہ لوگوں تم کو اس شخص کی باتیں اپنے دین سے کہیں ہٹا نہ دیں، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت کرنی چھوڑ دو. لات اور عزا یہ دو مشہور بت ہیں جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو اس شخص کی باتیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں. یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت کرنا چھوڑ دو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام سے کام رکھا. نہ بدلہ لیا نہ کوئی جواب دیا، البتہ اپنے کام میں کوئی کمی نہیں کی، کرتے رہے لا الہ الا اللہ تفلحوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اسی کی دعوت دیتے رہے. اور ایسے ایسے مواقع جن پر عام آدمی کا صبر بھی جواب دے جائے، کسی کی اگر بیوی پہ الزام لگا دیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا گیا، یہودیوں سے منافقین سے مدینہ بھرا ہوا تھا، چند دنوں کے اندر یہ پوری خبر یہ پھیل گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگا دی گئی، اور وہ تہمت بھی غلط ظاہر ہے تہمت تھی وہ. اور اس تہمت کو اس قدر زبردست اس کی مہم چلائی گئی کہ سیدھے سادھے مسلمان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اور مستہ ابن اساسہ جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس کی زد میں آ گئے. وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر اتنا جھوٹ کا پرچار کرو اتنا جھوٹ کا پرچار کرو کہ لوگ سمجھیں کہ یہی سچ ہے. تو اتنا اس جھوٹ کا پرچار کیا گیا کہ لوگ سمجھے واقعی سچ یہی ہے, اور صحابہ بعض صحابہ بھی اس کی زد میں آ گئے. اب سب جگہ یہی خبر گردش کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی, لیکن آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ کون ہے جو میرا بدلہ لے, ان ظالموں سے کون ہے جو میرا بدلہ لے. تو حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے غصے میں بھرے ہوئے, فرمایا آپ نام لیجئے میں گردن اڑا دوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے, آپ کو علم تھا کہ یہ کس نے سازش تیار کی ہے. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو رئیس المنافقین تھا, سب کو معلوم تھا. لہذا حضرت سعد ابن معاذ جب کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ میں, آپ مجھے نام بتائیے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوست تھے عبداللہ ابن ابی کے, اور حلیف بھی تھے دوست بھی تھے, اس لیے انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں تم ایسا مت کرو. لہذا دونوں طرف سے حمایتی کھڑے ہوئے, تلواریں چلنے کو تھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کرایا, دونوں صحابہ تھے. اور اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی, ان کا بے گناہ ہونا نازل فرمایا, سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئیں, جن سے معلوم ہو گیا سب کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شرعی سزائیں, ان آیات کے بعد شرعی سزائیں دی گئیں, کوڑے لگائے گئے تہمت کی وجہ سے, ان میں صحابہ بھی تھے, انہی پر یہ سزائیں جاری ہوئیں. حضرت حسان ابن ثابت پر بھی یہ سزا جاری ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے برداشت کیا. لیکن عبداللہ ابن ابی نے ایک تو اقرار نہیں کیا کہ میں نے یہ سازش تیار نہیں کی تھی, اس کا اقرار نہیں کیا اس نے, اور دوسرے یہ کہ شرعی ثبوت اس کے خلاف کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. جو سرغنہ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا محض اس بات پر کہ شرعی شہادت دستیاب نہیں. اور پھر خود وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ سب جانتے تھے یہی ہے. تو شریعت کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے دین اسلام میں, شرعی شہادت نہیں ہے تو مجرم پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آج تو پتہ نہیں بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اس نے ہی کیا ہے. بھائی شرعی ثبوت ہے, اس نے جادو کروا دیا, اس نے سفلی کا عمل کروایا, شرعی ثبوت ہے تو شرعی ثبوت لائیے. اور وہ ہے نہیں, دو گواہ ہونے چاہیے اگر, اور وہ اگر اقرار نہ کرے تو دو گواہ دیجئے, وہ ہے نہیں. جب شرعی ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ الزام لگانا شرعاً جائز نہیں ہے. آپ خود ظالم ہیں, وہ ظالم نہیں, اب یہ خود ظالم ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے. اتنا لحاظ شریعت کا رکھا گیا ہے, اس شریعت میں رکھا گیا ہے اس بات کا. لہذا عبداللہ ابن ابی کو جو سب سے بڑا سرغنہ یہی تھا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پیدا ہوا, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے ماں باپ کے یہاں بھیج دیا. وہ کہہ بھی رہی ہے کہ میں نے کیا کیا, میں تو بے گناہ ہوں, اب ان پر کیا گزر رہی تھی. لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤ, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نازل نہ ہو جائے میں کچھ نہیں کر سکتا, علیحدگی اختیار فرما لی. تو شرعی سزائیں جاری ہوئیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ان الزامات لگانے والوں میں اپنی سادگی کی وجہ سے شامل ہوئے, اور یہ بہت غریب تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچی دیا کرتے تھے, روزینہ ان کو دیا کرتے تھے. غصے میں آ کر قسم کھائی, اچھا یہ بھی میری بیٹی کے, میں تو اس کو خرچہ دوں, اس کی غربت کا خیال کروں, اور یہ میری بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں میں شامل ہے, لہذا قسم اٹھا لی کہ میں نہیں دوں گا خرچہ. جب یہ آیات نازل ہوئی برات کی تو ان میں ایک آیت یہ بھی تھی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس آیت میں ان کو اولو الفضل کہا گیا, فضیلت والے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ فضیلت والا کہا گیا, اس لیے یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ پر فضیلت کی دلیل ہے کہ تم میں سے فضیلت والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا خرچی وغیرہ دینے سے ہاتھ روک لے. اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور مساکین کو دینے سے ہاتھ روک لے, اور مہاجرین کو ہاتھ دینے سے روک لے, ان کی مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے, معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تم کیا تم اس بات کو یہ پسند نہیں کرتے کہ اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, تمہاری مغفرت کر دے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کو توڑا اور پہلے سے زیادہ خرچی دینے شروع کر دی یہ آیت نازل ہونے کے بعد, اور یہ ان کی زبان سے یہ الفاظ تھے, بلا یا ربی احب, بلا احب ان یغفر اللہ لی, کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے خالہ زاد بھائی کو معاف کر دوں اور اس کے بدلے میں اللہ میری مغفرت فرما دے. قسم کا کفارہ ادا کیا اور جیب خرچی پہلے سے زیادہ دینی شروع کر دی, اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پر تہمت لگائی گئی, یہ ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, پیشاب سے پکانے کو نہیں دھونا چاہیے, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, دونوں برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے, لہذا برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جن پر یہ ساری یہ بیتی ہے ساری کہانی, سارا معاملہ انہی کی وجہ سے ان پر الزام لگایا گیا, تہمت لگائی گئی, تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھانجے تھے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ کر برائی کرنے لگے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, چونکہ اس وجہ سے کہ وہ ان پر الزام لگانے والوں میں شامل تھے, اور حضرت عائشہ کو ان کی وجہ سے غم بھی بہت ہوا جب پتہ چلا حسان بھی شامل ہے, وہ حسان کہ جن کے لیے حضور نے منبر بنوایا تھا مسجد نبوی میں, اور جو اشعار سناتے تھے اس منبر پہ بیٹھ کے, اور سارے صحابہ نیچے بیٹھتے تھے یہ اوپر بیٹھتے تھے, یہ حسان بھی شامل ہیں. بہت غم ہوا, تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کے سامنے حضرت عائشہ کے سامنے ایک دفعہ ان کی برائیاں کرنی شروع کی, تو حضرت عائشہ نے روک دیا, فرمایا رک جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جن کا ایک شعر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے, اور پھر ان کا شعر پڑھ کے سنایا, فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ وِقَاءٌ, یہ شعر پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فرمایا تمہیں پتہ نہیں, رک جاؤ ان کی برائی مت کرو, ان کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ اے مشرکین اے کفار, حضرت حسان فرماتے ہیں میرے والد میرے دادا اور ان دونوں کی آبروئیں, میرے والد کی اور میرے دادا کی عزت اور آبرو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے دفاع کے لیے ڈھال بن جائے گی. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي, اور میری آبرو, میرے والد کی آرزو آبرو اور عزت, اور میرے دادا کی آبرو اور عزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ڈھال ہے, ڈھال. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِخَاؤُ. تو یہ شعر سنا کر حضرت عائشہ نے روک دیا, حسان کی برائی مت کرو, ورنہ تو مزہ آتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے, کرو اس کی برائی میرے سامنے, مزہ آ رہا ہے. یہ نہیں فرمایا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ صفات تھیں. حضرت ابو بکر نے بھی معاف فرمایا, حضرت عائشہ نے بھی معاف فرمایا. لبیر ابن عاصم جس نے حضور صلی اللہ تعالی, یہ بھی یہودی تھا, اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا. جادو کا اثر ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے میں نے وہ کام کر لیا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کام کر لیا ہوتا تھا آپ فرماتے تھے میں نے وہ کام نہیں کیا. اس قدر اثر تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. معلوم ہوا جادو برحق ہے, جادو برحق ہے, اس کا انکار کرنا یہ بیوقوفی ہے. یہ تو قرآن سے, یہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر توڑا جائے. تو یہ دو صورتیں اللہ نے نازل فرمائی تو لبید ابن عاصم یہودی کے جادو کا اثر ٹوٹا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ اس سے کوئی بدلہ لیا, نہ اس کے بارے میں کوئی بات فرمائی, حالانکہ آپ کو ایک خواب میں بتا دیا گیا کہ لبید ابن عاصم وہ شخص ہے جس نے آپ پر جادو کیا ہے. دو فرشتوں کو بھیجا گیا, انہوں نے ان میں سے ایک آپ کے سرانے آ کر بیٹھا, ایک پائنٹی پر آ کر بیٹھا, ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا ہو گیا ہے, دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے, پھر پہلے نے پھر سوال کیا کہ جادو کرنے والا ہے کون, تو دوسرے نے جواب دیا لبید ابن عاصم یہودی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح بتایا گیا, پھر بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا, نہ بدعا فرمائی. اور حضرت زید ابن سعنہ یہ بھی یہودی تھے, ان کا واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لیا تھا. معینہ مدت سے پہلے ہی, 3 یا 4 دن پہلے ہی آ گئے اور حضور کی چادر گھسیٹی پکڑ کر اور کہا کہ تم اولاد عبد المطلب, تم نے تو یہی سیکھا ہے ٹال مٹول ٹال مٹول. اب یہ الفاظ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا, آنکھیں ان کی گھومنے لگیں غصے کی وجہ سے, لیکن آپ نے فرمایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور کا خیال نہ ہوتا اور ادب کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. حضور نے فرمایا نہیں, میں اور یہ تم سے کسی اور بات کے ضرورت مند زیادہ تھے, تم مجھے تو یہ تلقین کرتے کہ اس کا قرض ادا کر دیجئے, اور اس کو نرمی سے مطالبے کی تلقین کرتے, یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے, بس یہ طرز عمل. اور فرمایا کہ جاؤ ان کا قرضہ بھی ادا کرو اور 20 سا کھجور مزید دو چونکہ تم نے انہیں دھمکایا ہے. بس یہ چیز تھی, ان کا دل پلٹ گیا اور وہ اسلام لے آئے. حالانکہ زید ابن سونا یہودیوں کے بڑے عالم, ایک تو عالم بھی تھے یہودیوں کے, اور دوسرے یہ کہ مدینہ منورہ میں سب سے مالدار یہودی تھے, لیکن بدلہ نہیں لیا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابھی تو 3-4 دن باقی ہیں, قرضے کی جو مدت ادائیگی کی طے ہوئی تھی اس میں تو ابھی 3-4 دن باقی ہیں, ابھی سے کیوں آ گئے, یہ بھی نہیں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس استعمال کے لیے صرف ایک جوڑا رہ گیا, اور وہ بھی جوڑا موٹا تھا, موٹا سردیوں کے مطلب کا, اور تھیں گرمیاں. ظاہر ہے جب گرمی لگتی تھی اور پسینہ آتا تھا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو اسی زمانے میں ایک یہودی جو کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اس کے پاس شام سے کپڑا آ گیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس سے کچھ قرض کے طور پر ہی کپڑا منگوا کر پہن لیجئے. یہ حضرت عائشہ کا مشورہ تھا, لہذا قاصد کو بھیجا کہ قرض کے طور پر کچھ کپڑا منگوا لیں. تو اس نے کہا پتہ نہیں وہ میرے پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے یا کھا جائیں گے. حقارت آمیز گستاخانہ الفاظ اس نے کہہ دیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں قرضے کے معاملے میں کتنا محتاط ہوں اور میں قرضوں کی کتنی ادائیگی کرنے والا ہوں. بس یہ الفاظ فرمائے. تو اس کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے, لہذا برائی کا بدلہ نیکی سے دو. ادفع باللتی ہی احسن. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے, ایک عورت اپنی قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, غالباً اس کے شوہر کی قبر ہوگی یا بیٹے یا بھائی کی ہو, تو قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. آپ نے فرمایا صبر کرو. اس نے کہا چلو خاموش رہو, تمہیں پتہ نہیں کہ میں مجھ پر کیا مصیبت گزر رہی ہے. لوگوں نے کہا ارے تجھے پتہ بھی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہ جانتی نہیں تھی, پہچانی نہیں, تو دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آئی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو فرمایا انما الصبر فی اول المصیبہ. ہاں بے شک صبر تو وہی ہے جو مصیبت کے شروع میں کیا جائے, اعتبار اسی صبر کا ہے. بس اتنے کلمات فرمائے. ایک اعرابی نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, تو صحابہ دوڑے کہ اس کو روکیں, یہ کیا کر رہا ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے. اب ظاہر ہے دیہاتی تھے, ان کو زیادہ خبر نہیں تھی آداب کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ خاموش رہو نہ دوڑو, ایک جگہ اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے دیا. پھر جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو صحابہ کو حکم فرمایا کہ اب صفائی کر دو. ایک انگریز مورخ نے یہ واقعہ نقل کر کے خود لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال دانش مندی تھی کہ اگر صحابہ دوڑتے اور آپ منع بھی نہ فرماتے صحابہ کو تو اس کو تو پیشاب آ ہی رہا تھا, وہ ساری مسجد میں دوڑتا صحابہ سے بچنے کے لیے, ساری مسجد گندی ہو جاتی, کہاں کہاں سے صاف کیا جاتا. لہذا حضور نے روک دیا, وہ ایک ہی جگہ پیشاب ہوا, ایک ہی جگہ ناپاک ہوئی, وہی صاف کر دی گئی. تو اس نے کہا یہ کمال دانش مندی ہے, کمال فہم ہے, کمال عقل مندی ہے, یہ کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے. اللہ, تو بھائی یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. بس اس کو با محاورہ انداز میں یوں کہیے کہ پخانے کو پیشاب سے نہیں دھونا چاہیے, اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی, ہاں ناپاکی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے, اصحاب بدر میں سے تھے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے عزائم کو پوشیدہ رکھا, لیکن حضرت حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی کے ذریعے قریش کو اطلاع بھجوا دی کہ حضور تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع اللہ سبحانہ و تعالی نے بذریعہ وحی دے دی کہ یہ قریش حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع کروا دی ہے قریش کو. حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا, وہ باندی کو بھی لائے اور خط بھی لائے. اب اس موقع پر اگر کوئی اور ہوتا تو سزا جاری کرتا کہ یہ تم نے کیا کیا, ہمارا ہی راز تم نے فاش کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی معذرت پر معافی چاہنے پر ان کو معاف فرمایا اس بنیاد پر کہ تم بدری صحابی ہو. بدر میں چند صحابہ تھے, بس وہی جانثار تھے, انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو بدری صحابی ہونے کی وجہ سے حضور نے ان کو معاف فرما دیا, حالانکہ بہت بڑا جرم تھا کہ راز فاش کر دیا قریش کے سامنے, راز فاش کرنے کی کوشش کی, اور اگر یہ راز وہاں تک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا. لیکن آپ نے معاف فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے, اور چونکہ بچے تھے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کر ان کو حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں. 8 سال عمر تھی, 9 سال تھی یا 10 سال تھی, 10 سال سے زیادہ پر کوئی قول نہیں ہے, 8 کا قول ہے, 9 کا اور 10 کا, معلوم ہوا 10 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی. تو بچے تھے, لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کام کا حکم فرمایا. تو چونکہ بچے تھے, ناسمجھ تھے, تو انہوں نے ناسمجھی میں کہہ دیا میں تو نہیں جاتا, صاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انکار فرما دیا. تو اور یہ کہہ کر باہر بھی نکل آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے, ان کی گردن پر ہاتھ رکھا, گردن پکڑی, تو فرماتے میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا انس جس کام کے لیے میں نے تم سے کہا ہے اب تو چلے جاؤ. تو فرماتے میں نے عرض کیا اچھا اب جاتا ہوں, پھر چلے گئے کام کے لیے. لیکن آپ نے سزا جاری نہیں کی, اور حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا, اور میری والدہ تو لائی ہی اس لیے تھی حضور کی خدمت میں کہ میں حضور کے کام کاج کروں, آپ کی خدمت کروں, مگر فرماتے ہیں 10 سال میں میں نے حضور کی اتنے کام نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کر دیے. آپ اندازہ لگائیے 10 سال میں والدہ لائی اس لیے تھی کہ میں حضور کے کام کروں, مگر حضور نے جتنے میرے کام کر دیے اتنے میں نے حضور کے نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا انس تمہارے بال بڑے ہو رہے ہیں ذرا بال کٹوا لو. فرمایا نہیں یہ بال اب کٹواؤں گا نہیں, اس لیے کہ ان بالوں پر حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا. یہ محبت کا انداز تھا. تو بھائی اس کو یہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس پر تو برائی کا جواب اچھائی سے دینے پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن بھی دوست بن جائے گا. تو دوست کتنا دوست بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھا کرتے تھے, اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھا کرتے تھے. یہ بھی بہت بڑی سنت ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سنت سمجھتے بھی نہیں ہیں. سنت کہتے ہیں اس چیز کو جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی سے عمل فرمایا ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ہی اس کو چھوڑا ہو. تو پابندی سے عمل فرمایا ہو جس چیز پر, وہ سنت ہے. تو یہ بھی سنت, تقویٰ سے رہنا, گناہ سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ بھی بہت بڑی سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہم سب کو نفرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جیسے غلاظت اور پیشاب پاخانے سے نفرت ہوتی ہے, اے اللہ گناہوں سے بھی ایسی ہی نفرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کو نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما دیجئے, اتباع سنت سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں, اے اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اعزاء اقربا, ہمارے پڑوسیوں کی, امت کے ایک ایک فرد کی, اے اللہ ہر بیماری سے, چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو, ہر قسم کی بیماری سے اللہ حفاظت فرما لیجئے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے بن مانگے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.